الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء کرام لائق عزت تکریم حاضرین مجلس مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کا حصہ تلاوت کیا جو ہم سب کو یاد ہے. اسی آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا. کل ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تو ان کے 40ویں کی محفل تھی, تو اس میں میں نے یہی عرض کیا جس کو یہاں بھی دہرا دیتا ہوں. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا, کسی کا استثنا نہیں, عوام کو, انبیاء کرام علیہم السلام کو, صحابہ کرام کو, اولیاء اعظام کو, سب کو موت کا مزہ چکھنا. لیکن فرق یہ ہے ہم پر موت کا قانون کچھ اور ہے, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے موت کا قانون کچھ اور ہے. احادیث مقدسہ سے اور علماء کے اقوال سے متحقق ہے یہ بات کہ جنت میں ایک مقام جس کو اعلی علیین کہتے ہیں, مومنین کی ارواح جب ان کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اعلی علیین میں رکھی جاتی, اور کفار مشرکین کی روحیں ایک مقام ہے سجین, ایک اس میں رکھی جاتی. تو وہ ایک تو فرق یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم جب انتقال کر جائیں تو ایک تو زندگی ہماری قبر کی ہے عالم برزخ کی, لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ ان کی ارواح اس قانون کے تحت ان کے اجسام سے نکالی جاتی, پھر انہی کے اجسام میں منتقل کر دی جاتی. جیسے وہ پہلے زندہ تھے اسی طرح اپنی قبر میں بھی زندہ ہے, نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ صحاح ستہ شریف میں بخاری اور مسلم میں حضور علیہ السلام کی معراج شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور معراج شریف کو گئے، تفصیل سے حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کی، وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف میں جو حدیث معراج ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہے اور وہ پہلے کی طریقے سے زندہ ہیں. بلکہ علامہ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی ان کا تصرف زیادہ ہو جاتا جیسے زندگی میں تھا. زندگی اور انتقال کے بعد اولیاء علماء اور اللہ کے نیک بندوں کے تصرف حال ایسا ہوتا جیسے کہ آسمان پہ پرواز کرنے والے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا. اب اس کی بھاگ دوڑ پنجرے کے اندر تک ہوتی، لیکن اسے جب کھول دیں بڑی بلندی پر پرواز کرتا. تو یہ مثال ہے کہ جب تک روح آدمی کے بدن میں ہے گویا پرندہ پنجرے کے اندر ہے اور اس کا تصرف صرف اتنا ہی ہے جتنا پنجرہ، لیکن جب پنجرے سے نکل جائے تو بادلوں پہ پرواز کرے گا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح جو ہیں وہ اعلی علیین میں ہوتے ہوئے جہاں چاہے تشریف لے جائیں، جن کی چاہے مدد کریں، یہ ان کا کرم ہے. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں، بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں میں جواب پہلے ہی دے دوں. اچھا جب یہ تصرف کرتے ہیں تو کیا قبر میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ قبر میں بھی ہوتے ہیں اور تصرف بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کہیں تصرف کریں تو وہ اپنی قبروں سے غائب ہوں، ایسا نہیں ہوتا. جیسا خود یہ حدیث جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، یہی اس پر مدلل دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور علیہ السلام نے قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جب بیت المقدس گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود. اچھا یہاں سے مل کر کے تمام انبیاء کرام نے مرحبا مرحبا کہ حضور کو رخصت کیا، اور جب پہنچے حضور علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود. اور علامہ شارانی فرماتے ہیں ان کا عین ہے، غیر نہیں ہے کہ وہ کوئی اور موسیٰ ہوں، قبر میں جو دیکھا وہ کوئی اور موسیٰ تھے، ایسا نہیں، بلکہ وہی موسیٰ قبر میں بھی ہیں، وہی موسیٰ مسجد اقصا میں بھی ہیں، اور وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ نہیں کہ کئی قسم کے موسیٰ ہوں، ایک کو قبر میں دیکھا اور ایک کو مسجد اقصا میں دیکھا، نہیں، بلکہ ہر جگہ وہ تصرف کرتے. بس ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے آئینے رکھ دیے جائیں، دس بیس آئینے بھی اگر سورج کے سامنے ہوں تو ہر آئینے میں سورج نظر آئے گا اور وہی اپنی آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا. تو انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت میں متعدد جگہ وہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے. اور قانون موت چونکہ سب کے لیے ہے، ان پر موت آتی مگر ایک لمحے کے لیے. اس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یوں بیان کیا اپنے انداز میں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اس سے انداز لگائیے ان جملوں سے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. بس پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی، یہ سات گزرنے کے بعد میں وہ پھر اسی طریقے سے زندہ ہیں جیسے اپنی زندگی میں تھے. وصال سے پہلے حیدرآباد دکن کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت علامہ ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. نقشبندی سلسلے میں وہ بیعت تھے اور نقشبندی سلسلے میں بیعت کرتے تھے، بہت بڑے محدث تھے. حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا انوار اللہ خان صاحب، یہ خطابی خان تھے اور فاروقی تھے، یہ سب سے بڑے علامہ یہ گزرے حیدرآباد دکن. ان کے شاگرد تھے عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے بڑی زخیم کتاب لکھی ہے پانچ جلدوں میں، الزجاجہ، بالکل مشکات شریف کی طرح، جیسے صاحب مشکات نے حدیثیں امام شافی کے مذہب پہ جمع کی. اور محدث دکن علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے اپنی پوری کتاب میں جو حدیثیں حنفی مذہب کی تقویت کے لیے ہیں وہ ساری حدیثیں جمع کی الزجاجہ، وہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، تقریباً لگ بھگ 5000 صفحات کے قریب وہ کتاب ہے، اور اس کتاب پر کچھ لوگوں نے پیش لب لکھے ہیں. جب یہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی تو عبد الماجد دریابادی نے ایک خط لکھا، اور وہ کتاب میں موجود ہے، کہ اس کتاب کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک محل بنایا، ایک گھر بنایا، اور ایک اینٹ اس میں خالی رہ گئی لگانے کی. وہ علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے لگا کر کے قصر حنفی کی تکمیل فرما دی. تو وہ حنفی مذہب پر انہوں نے بے انتہا کام کیا. وہ اپنی کتاب زجاجہ میں ایک جگہ بہت شاندار بات کہی کہ ایمان کو تازہ کر، کہا جیسے حیات النبی کے مسئلے کو انہوں نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو حضور کے جسم سے روح نکالی گئی تو فرشتے اسے لیے ہوئے سارے عالم میں گھومتے رہے اسے کہاں رکھا جائے، کوئی مقام ایسا نہیں جس روح کے رکھنے کے لائق، جنت کو کوئی مقام ایسا نہیں جائے اس روح کو رکھا جائے. تو ساری کائنات گھومنے کے بعد حضور کی روح کو حضور کے جسم ہی میں رکھا کہ اس سے بہترین جگہ حضور کے روح کے رکھنے کے لیے کوئی نہیں. تو حضور کے جسم میں اس روح کو رکھ دیا گیا. تو حضور علیہ السلام حیات النبی، بلکہ تمام بھی آئی کرم علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی. بعض حضرات اس میں دنیاوی اعتبار سے کچھ سقم نکالتے ہیں مگر وہ بالکل بیکار ہیں. مثلاً خیر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء یہ زندہ ہیں، یہ بتائیے قبر میں تو کسی زندہ آدمی کو رکھا جائے تو کتنے گھنٹے زندہ رہے گا؟ چند گھنٹے زندہ رہے گا. وہ اگر تو زندہ ہے تو آپ انہیں دفن کیوں کرتے ہیں؟ اور دفن کرنے کے بعد وہ کئے دن زندہ رہیں گے؟ جب انہیں ہوا نہیں ملے گی، پانی نہیں ملے گا، تو کتنے دن زندہ رہیں گے؟ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. جو نظام جہاں ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کی کفایت کرتا. آپ بتائیے، ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، نہ اسے غذا مل رہی ہے، نہ اسے پانی مل رہا، نہ اسے ہوا بھی نہیں مل رہی اس کو، لیکن زندہ ہے یا نہیں؟ مثلا اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے ہوا بھی مل رہی ہے اور وہ زندہ ہے. اگر اس کے اونٹ کے پیٹ کو کاٹ کر ان کو اونٹ کے پیٹ میں ڈال دیا جائے، کتنے دن زندہ رہیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جیسا وہاں کا ماحول اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا. اور بلکہ جیسے شہدا ہیں، فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولا کلا یشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں. تو اب بیکار ہے بحث کرنی، جب اللہ تعالیٰ فرما تو ان کی زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے، شعور ہی نہیں تمہیں، تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اور ایک جگہ فرما یرزقون، اور صرف یہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں. اب وہ کیسے رزق دیے جاتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حال سے واقف ہے، تو ان کو رزق بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا، اب شہید کون ہے؟ یہ بتائیے کہ کوئی بے دین بد مذہب کافر کسی نیک کام میں مر جائے، کیا وہ شہید ہوگا؟ ہرگز شہید نہیں ہوگا. سب سے پہلے شہادت کے لیے تو ایمان شرط. ایمان جب تک نہیں ہوگا وہ اللہ کے راستے میں انتقال کر جائے یا مارا جائے تو وہ ہرگز شہید نہیں ہوگا. لیکن اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو اختلافی کی بات کرتے ہیں. اب تو آپ نے دیکھا حال یہ ہے کہ کتے بھی شہید ہونے لگ گئے. جی، اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو سدھارے. سمجھے، کتے بھی شہید ہونے لگ گئے. اور یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی. ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی تو مولانا تو اختلافی کی بات کرتے ہیں، اب تو کتوں کو شہید کر رہے. لیجیے آپ، یہ اتنا بڑا منصب آپ نے کتوں کو بھی دے دیا، کیا بات. اور انہوں نے نام کس کا لیا؟ شیخ الہند محمود الحسن صاحب، بہت بڑے علامہ گزرے علماء دیوبند کے، ہندوستان میں دیوبند کے، ان کا نام لیا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر انگریز کے مقابلے میں کتا بھی مر جائے ہم اس کو شہید کہیں گے، اور اگر انگریز پر بھوکے تو ہم اس کو مجاہد کہیں گے. لیجیے صاحب، کتوں کا بھی مقام بڑھ گیا. اب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت تو دیکھیے شروع سے چلے آ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں اولیاء کرام کا مقام کتنا ہے. شہداء شہید کون ہے؟ بغیر ایمان کے کوئی آدمی شہید نہیں ہو سکتا. اچھا یہ شہادت جو ہے حضور علیہ السلام کی شریعت پر چل کر اسے شہادت کا منصب ملا یا نہیں؟ اب ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ سے, کچھ نہریں ہیں جو سمندر سے آ رہی ہیں. نہروں میں اگر پانی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے یہ نہریں آ رہی ہیں اس کا منبع اور مرکز جو سمندر ہے اس میں پانی ہے. نہریں اگر خالی ہوں تو سمندر بھی خالی ہوگا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ شہداء کو تو آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں, اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے زندہ ہیں, اور جو منبع ہے فیض کا مرکز وہ مر گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تک کہا کہ مر کر مٹی میں مل گئے. یہ کہا جہاں سے نہریں آ رہی ہیں اسی سمندر میں پانی نہ ہو تو نہروں میں پانی کہاں سے ہوگا جناب؟ یہ تو صحابہ کرام اور عام مسلمان حضور کی شریعت پر عمل کر کے حضور پر ایمان لا کر کے تو شہادت کا منصب پاتے ہیں. اور جو ان کا منبع اور مرکز ان کی غلامی میں نے شہادت حاصل ہوئی وہ خود مر کر مٹی میں مل جائیں, یہ کیسی الٹی کھوپڑی کی بات. تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا, کیسے دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حالات کو بہتر جانتا ہے کس طریقے سے رزق دیتا ہے اور کس طریقے سے وہ زندہ ہے. لیکن یہ میں نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں جب بندہ بچہ ہوتا تو بغیر ہوا بغیر غذا بغیر پانی کے زندہ ہوتا یا نہیں؟ تو وہاں کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفایت کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کوئی ایسا نظام رکھا کہ وہاں بھی انہیں رزق پہنچاتا ہے, وہاں بھی ان کے زندگی اور ان کے حیات کا کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا, اور ہمیں فرما دیا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو اب اس پر بلا وجہ وقت ضائع کرنا بیکار, کہ وہ کیسے زندہ ہیں, کیوں کر زندہ ہیں. اور انبیاء کیسے زندہ ہیں کہ ان کے کوئی بدن میں تغیر بھی نہیں ہوگا. تغیر, اور علماء نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی ان کے تابع تھے. وہ محل تعمیر کر رہے ہیں جس کو آج کل یہودی ہیکل سلیمانی کہہ کر بیت المقدس کی کھدائی کر رہے ہیں کہ وہ عمارت ہم تلاش کر رہے ہیں. بہت بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے, جنات کام پہ لگے ہوئے. اب غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالی حکمتیں وہی جانتا ہے, ہم اور آپ کیا جانیں. سب سے کام لے رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, سب متی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا, وصال کا وقت آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاتھ میں آسا تھا, اس پہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام, اور ان کی روح قبض ہو گئی, ان کا وصال ہو گیا. اور وصال ہونے کے بعد جنات اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, مشغول ہیں, اور کئی دن ہو گئے, بلکہ اللہ نے وہ عذاب سے تعبیر کیا, پتہ نہیں کئے سال ہو گئے. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس عذاب میں کیوں مبتلا رہتے؟ تو اور سب آپس میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, آج حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھٹی نہیں دی, نہ کھانے کی چھٹی نہ پینے کی, لگے ہوئے سب کام پر. اب ایک مدت گزر گئی, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا بھی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو وہ لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے, اسی طرح جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان پائی کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کو ظاہر کرنے کے لیے دیمک کو حکم دیا, دیمک ان کے آسے میں لگی, اور آسے میں لگتے لگتے اس نے دیمک نے آسے کو بالکل کھوکھلا کر دیا, یہاں تک کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وزن نہیں سنبھال سکا آسا. اور کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ٹیک لگا کھڑے تھے آسے سے, وہ آسا ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے. تب ان کا حال کھلا, رہے لو ہم تو یوں ہی عذاب میں مبتلا, حضرت سلیمان علیہ السلام تو وصال فرما گئے, لیکن شکل و صورت سے کوئی اس کا جنات نہیں سمجھ سکے کہ ان کا وصال ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ ایک آدمی کتنے دن کھڑا رہے؟ تقریبا تمام موسم کا مقابلہ کرے گا تو اس کے کپڑے میلے ہوں گے یا نہیں؟ کپڑے میلے ہو جائیں گے یقیناً. لیکن ایک عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک ان کی موت ظاہر نہیں ہوئی, آسے سے ٹیک لگائے ایک عرصے تک کھڑے رہے. اور جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان سکی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو قرآن میں بالکل جیتی جاگتی مثال موجود ہے کہ کئی برس گزرنے کے بعد ان کے چہرے پر، ان کی رنگت میں، ان کے بدن میں، ان کے کپڑوں میں کوئی تغیر نہیں آیا. تو یہ شان ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے. عزیزان گرامی، اسی طرح شہدا بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. کئی مثالیں حدیث شریف میں بھی موجود ہیں. موتا امام مالک نے اس حدیث شریف کو لکھا، کسی وجہ سے غالباً امیر معاویہ کے زمانے میں، یا یہ کہ پانی آ گیا شہدا احد کی قبروں میں. تو یہ طے ہوا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ وہاں سے کوئی نہر گزارنا چاہتے تھے تو ان کی قبروں کو منتقل کیا، جہاں اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے. یہ پوری جو ایک حصار ہے، ایک باؤنڈری وال، اس میں انہیں دفن کیا گیا اپنی قبر سے نکال کر. تو اعلان ہوا مدینہ شریف میں کہ بھائی ان کے اجسام کو منتقل کر رہے ہیں، جو جو ان کے ہیں وہ آ جائیں، یعنی ان کے احیال میں سے، ان کی اولاد میں سے کوئی، تو ہم ان کو یہاں سے نکال کر وہاں دفنائیں. ایک صحابی کے بیٹے، وہ اس وقت جنگ کا معاملہ تھا، ہوا یہ کہ اجلت میں دو صحابہ کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. یہ جنگ وہ تھی کہ جو مسلمان ہار گئے، باوجود جیتنے تھے جنگ ہار گئے. اجلت میں دو صحابی ایک قبر میں دفن ہو گئے. ان کے صاحبزادے نے یہ معاملہ مناسب سمجھا کہ چلیں اپنے والد کو نکال کر الگ قبر میں دفن کر دیں. جب قبریں کھودی گئیں تو ایک صحابی، انہوں نے ایسے کمر سے ہاتھ لگایا ہوا تھا، دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اجلت میں ان کے ہاتھ پیر سیدھا کرنا رہ گیا ہوگا، تو کمر پر ہاتھ تھا اور اسے نکالا ہاتھ کو، تو اس جگہ جہاں ان کا ہاتھ تھا تازہ خون وہاں سے نکلنے لگا، اور یہ ہاتھ خود بخود پھر وہیں چلا گیا. اور یاد رہے آپ کو کہ موتا امام مالک جو ہے، یہ اولین کتاب ہے جو ہے حدیث کی، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس روایت کو نہ اس کتاب کو. ہاتھ ان کا پھر وہیں چلا گیا جہاں سے ان کو کھینچا گیا تھا ہاتھ کو، اسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد انہیں الگ قبر میں دفنایا گیا. اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے، خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے، اور اس کے بعد بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے دو مزارات تھے، ایک تھے حضرت حذیفہ ابن یمان اور ایک تھے غالب حضرت عبداللہ ابن جابر. اس وقت کا بادشاہ تھا جس کو شاہ فیصل اول کہتے تھے. یہ شاہ فیصل جو سعودی عرب کا تھا، اس کو شاہ فیصل دوم کہتے ہیں. وہ پہلا بادشاہ تھا جس کو شاہ فیصل کہتے تھے عراق کا. شاہ فیصل اول کے خواب میں وہ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری قبریں یہاں سے منتقل کر دو، ہمارے اجسام، ہماری قبر میں پانی آ گیا. انہوں نے علماء کرام کو بلایا اور فتوی لیے. یہ خبر ہندوستان وغیرہ کے بے شمار اخباروں کا، دنیا بھر میں اس خبر کا ایسا چرچا ہوا کہ اب یہ تاریخ طے کرنا پر مشکل ہو گئی کہ انہیں کس تاریخ کو نکال کر کے قبر میں رکھا جائے. تو بادشاہ نے اور ان کے مصاحبین نے یہ طے کیا کہ حج کا موسم قریب آ رہا، حج ہونے کے بعد کی کوئی تاریخ رکھی جائے تاکہ تمام لوگ ان کے جنازے میں شرکت کر لیں. وہ تاریخ رکھی گئی اور علماء نے فتویٰ دیا، اب ان کے اجسام کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، شرن کوئی حرج نہیں. علماء سے فتویٰ لینے کے بعد یہ کام ہوا. اور پہلے تو یہ کیا کہ دیکھیں ان کی قبر میں پانی ہے بھی یا نہیں. ان کی قبر اور دریا دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی کھائی کھودی گئی کہ دیکھیں اس میں پانی آتا ہے یا نہیں. بھائی جب قبر میں پانی آیا تو اس میں پانی آنا چاہیے، لیکن جب وہ کھودی گئی کھائی نیچے تک، اس میں پانی نہیں آیا. لوگ سمجھے نہیں کیا مسئلہ ہوا، یہاں جب پانی نہیں ہے راستے میں تو قبر میں پانی کیسے آ گیا. لیکن بہرحال یہ طے ہوئی ایک تاریخ حج کے بعد کی. اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی آ گئی تھی ویڈیو کی اور اسکرین والی. ایک جرمنی کمپنی نے کیا کیا کہ 15 فٹ کی اسکرین لگائی، کیونکہ یہ خطرہ یہ تھا کہ 150 آدمی کہیں مر نہیں جائیں، ہر ایک آدمی ایک کے اوپر چڑھا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں کیمرہ لگا کر یہ ساری جو چیز ہے وہ اسکرین پر بتائی جائے، تاکہ لوگ مرنے سے بچ جائیں. چلیے یہ بھی طے ہو گیا. اور ان کی قبر کھود کر جب نکالا گیا, ایک ہندوستان کا اخبار ہے جس کا حوالہ ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی ڈائری میں میں نے پڑھا, لکھا ہوا تھا, ارومان, بمبئی سے نکلتا تھا. اس کی خبر یہ تھی کہ جب ان کو نکالا گیا ان کے قبر سلامت تھے, اور ایسے کھینچنے سے قبر یا کفن جو ہے وہ پھٹ جاتا تھا. اور ایک خاص بات اس اخبار میں یہ تھی کہ جب ان کو نکالا گیا تو یہ بھی لکھا کہ ایک صاحب کی داڑھی سفید تھی اور ایک صاحب کی داڑھی سیاہ تھی. جن کی داڑھی سفید تھی وہ عمر رسید صحابی تھے, حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ. کئی حدیثیں حضرت حذیفہ ابن یمان سے مروی. بلکہ جس وقت منافقین نے حضور کے علم پر تان کیا کہ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کو تمہارے غیب کا علم ہوتا, دیکھو ہم تو رات دن ان کے پاس بیٹھتے ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم منافق. یہ بات حضور تک پہنچ گئی تو کتاب الفتن من مشکا شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے, حضور ممبر شریف پر چڑھے اور فرمایا لوگ میرے علم کے بارے میں ٹھٹا تمسور کرتے ہیں, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. قیامت تک کے حالات حضور علیہ السلام نے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر بیان کر دیے. ظہر کا نماز کا وقت تھا, ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد ممبر شریف پر چڑھ گئے, پھر اس کے بعد احوال بیان کرنا شروع کر دیے. قیامت تک کے حالات حضور نے بیان فرمایا. راوی کہتے ہیں جس نے جتنا زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ علم والا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. مگر جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ یہ بات تو حضور نے فلاں موقع پہ ہم سے ارشاد فرما دی تھی. جب واقعے کو دیکھتے تو حضور کی وہ بات انہیں یاد آ جاتی. تو پھر ملا علی قاری کی شرح میں لکھا مشکات میں اس طرح انگلی سے اشارہ کر کے انہیں فرمایا فلاں بن فلاں اٹھ نکل مسجد سے, تو منافق جو کہتے تھے نا حضور منافق نے علم نہیں رکھتے, ایک ایک کا نام لے کر اسے اٹھایا, اٹھانے والا مسجد سے باہر کر دیا, نکال دیا مسجد. نکالنے کے بعد پھر وہ ہوا کہ انہوں نے مسجد درار بنائی. انہی لوگوں نے مسجد درار بنائی جسے حضور علیہ السلام نے جلا دیا اور اس کو گرا کر کے اس کو مسمار کر دیا. انہوں نے بنائی تھی مسجد فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو مسجد نبوی سے روک کر یہاں بھیجا جائے. اس طریقے کا فتنہ انہوں نے کھڑا کیا تو حضور نے اسے آگ لگوا دی. تو پھر حضور نے کیا کیا, ہو سکتا کبھی ضرورت پڑ جائے, ایک پوری منافقین کی لسٹ بنا کر حضرت حذیفہ ابن یمان کو دے دی تھی, کوئی آئندہ گڑبڑ کرے تو یہ ہے منافقین کی جماعت پورے. تو لوگ ان کے پاس آن کر کے خوف خدا کی وجہ سے, توازو تھا یہ حقیقت نہیں, ان سے پوچھتے بھائی ہمارا نام تو لسٹ میں نہیں ہے, وہ کہتے نہیں نہیں الحمدللہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے, تو حضور نے دے دی ہمیں ایک لسٹ بنا کر کے تاکہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے, اور کوئی اگر چیلنج کرے تو ہم بتا دیں گے تیرا نام تو منافقین کی لسٹ میں. تو یہ لسٹ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس تھی. یہ حضور کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں, کئی حدیثوں کے راوی. درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب صحابہ کو دیکھا تو ایک ان میں جوان تھے اور ایک ضعیف تھے. جو ضعیف تھے اغلب گمان یہ ہے کہ وہ حذیفہ ابن یمان تھے رضی اللہ تعالی. پھر انہیں نکالا گیا تو ان کے کفن دیکھے تو وہ ایسے ہاتھ لگانے سے پھٹ جاتے تھے. اور ایک بات جو اخبار میں تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی کہ ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی کہ جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی, چمک رہی تھی ان کی آنکھ. حالانکہ انتقال کے بعد ہمیں آنکھ پر ایک پردہ آ جاتا اور آنکھ دھندلی ہو جاتی انتقال سے پہلے ہونی شروع ہو جاتی. ماہرین تو یہ کہتے ہیں کسی آدمی کو سزائے موت ہو جائے, اس کو جب کال کوٹری میں ڈالا جاتا سزائے موت سے پہلے اگر اسے دیکھا جائے, ایک تو رنگ پھیکا پڑ جاتا اور آنکھوں میں اس کے اندھیرا آ جاتا ہے موت کے خوف کی وجہ سے, اور ایک پردہ جیسا آتا ہے اس کی آنکھوں میں چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی. ایک اتنی ہیبت ہوتی پھانسی کی کہ آدمی کیا کرتا ہے پھانسی سے پہلے پھانسی لے لیتا ہے مر جا, اسی لیے کال کوٹری میں ڈالنے سے پہلے اس کا کمر بند نکال لیا جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں یہ کہیں کمر بند ڈال کر یا خود پھانسی نہ لے لے. اور کوئی پتھنوں والا آدمی ہو تو اس کا بیلٹ نکال لیتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ بیلٹ گلے میں ڈال کر کے مر جائے پھانسی سے پہلے مر جائے. ہیبت ایسی ہوتی ہے پھانسی کی کہ آنکھوں میں آدمی کا اندھیرا آ جاتا ہے سفیدی آ جاتی, لیکن ان کی آنکھوں میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی. ایسے تو واقعات ہوئے. اور پھر کیا ہوا, جرمنی کمپنی نے اس کی پوری ویڈیو بنائی, فلم بنائی, اس کو جگہ جگہ جب دکھایا گیا, صرف اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کئی لاکھ یہودی مسلمان ہو. میں جب قومی اسمبلی میں تھا تو وزارت مذہبی امور میں ایک افسر تھے خلیق صاحب, وہ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے شاگرد تھے اور بڑے افسر تھے امور مذہبی میں, کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. تو مجھ سے انہوں نے کہا میں نے اس پہ پوری تحقیق کی اور دنیا بھر میں سفر بھی کیے جہاں مجھے جانا پڑا, لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ان کی فوٹو یا فلم تھی لی ہوئی جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے, تو انہوں نے یہودیوں نے وہ کروڑہا روپے مسلمانوں کو دے کر وہ خرید کر اسے ضائع کر دیا. ایک مرتبہ میں جب حاضر ہوا, اچھا ان دونوں صحابہ کو وہاں سے نکال کر کے ان کی تدفین کہاں ہوئی, باغ سلمان فارسی ایک جگہ ہے وہاں جہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار, اور روایت میں ہے کہ وہاں کے گورنر بھی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, وہاں ان کا مزار ہے. اس مزار کے قریب دونوں کو دفنایا گیا دوبارہ قبر کھود کر, تو وہ حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قرب و جوار میں ان دونوں صحابہ کو دفنایا گیا. تو ایک مرتبہ صدام حسین نے کانفرنس بلائی, القدس کانفرنس بغداد میں, اتفاق سے ہم نے بھی اس میں شرکت کی اور بھی پاکستان کے تھے, دنیا بھر کے اسکالر اس میں موجود تھے, ہم وہاں گئے. تو جانے کے بعد سلمان فارسی کے مزار پر فاتحہ پڑھی, ان دونوں حضرات کے مزار پر بھی الحمدللہ فاتحہ پڑھی. تو جو صاحب ہمیں وہاں چھوڑنے کے لیے آئے, ایک کراچی کے ایک میمن صاحب تھے جن کا کوئی کاروبار بغداد میں اور جارڈن میں تھا, تو جارڈن ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ان کی گاڑیاں ہمیں یہاں چھوڑنے آئیں بغداد, اور وہاں ہم لوگ شاہی مہمان ٹھہرے صدام حسین کے. تو اس میمن بھائی جو ہمارے تھے انہوں نے اپنے دفتر میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے احباب ہیں, یہاں آ رہے ہیں, ان کے انہیں کوئی گاڑی کی ضرورت پڑے تو آپ گاڑی فراہم کر دیں. انہوں نے ٹیلی فون نمبر ان کے دے دیے کہ جب بھی گاڑی کی ضرورت تو آپ گاڑی بلا لیں. ہم نے گاڑی بلوائی اور باغ سلمان گئے. وہاں کسی نے بتایا کہ یہ جو دو صحابہ کو قبروں سے نکالا ہے, یہ فوٹو گرافر کی دکانیں بہت زیادہ تھیں. کہنے لگے یہاں ایک صاحب کے پاس اس کا فوٹو ہے. اب بتقاضا بشریت ہم پہنچ گئے اس کے پاس. اچھا ہم نے کہا دکھاؤ بھائی ذرا وہ فوٹو. تو وہ فوٹو ان کے شکل و صورت کا نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ ان کا جنازہ رکھا گیا, سارا سرکاری پروٹوکول, پولیس کی گاڑیاں, فوج کی گاڑیاں وہاں موجود تھیں, اور شاہ فیصل اول بھی وہاں کھڑا تھا جنازے میں, اور اس طریقے سے منظر تھا کہ اس کے پیچھے قصرہ کا محل آتا تھا, یعنی صرف جنازے رکھے ہوئے تھے. یہ فوٹو ہمیں صرف ملا. تو اس نے کہا کہ یہ میں فوٹو نایاب ہے, 12,000 دینار لوں گا آپ سے. میں نے کہا لو بھائی 12,000 دینار. 12,000 دینار ہم نے دیے, وہ فوٹو اس سے لیا. پھر یہاں کراچی میں کیلنڈر چھپا, اس میں بھی فوٹو چھپا, لیکن یہ یاد رہے کہ وہ فوٹو ان کے شکل اور صورت کا نہیں تھا. ان کے جنازے رکھے ہوئے جیسے کھٹولے میں رکھتے ہیں نا جنازے, اس طرح جنازے رکھے ہوئے, سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اور ایک جنازے کے سامنے نماز جنازہ سے قبل شاہ فیصل اول وہ کھڑا ہوا. یہ فوٹو تو انہوں نے ساری لے کر کے خرید کر, مسلمان تو آپ جانتے کہ ذری سی بات میں بک جاتا, یہ اسرائیل بنا کیسے, آپ تحقیق کیجئے. مفتی سید امیل حسنی یا حسینی, یہ وہاں لوگوں کو ایسے مختلف اجتماع کر کے مسجد کے گلیوں میں کہتے خدا کے لیے مسلمانوں اپنی جاگیریں یہودیوں کو مت بیچو, مگر مسلمان لالچی چمن بیچ ڈالے, وطن بیچ ڈالے, پڑے کاش ماؤ کا کفن بیچ ڈالے. اچھا مسلمان اگر خریدتے تو 1,00,000 میں خریدتا تھا, یہودی اگر خریدتے 4,00,000 میں خریدتا تھا. اس طریقے سے سارے مکان دکانیں مسلمانوں کی یہودیوں نے خریدی, اور اتنی بڑی تعداد بن گئی یہودیوں کی کہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا, اور امریکہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا. تو یہ کس نے بنائی یہ حکومت, یہ ہماری غفلت سے بنی نا. مسلمان اگر اپنی جاگیریں نہیں بیچتے, اپنی دکانیں اپنے مکانات نہیں بیچتے, تو یہودیوں کو گھسنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو یہ حال ہے ہمارا. تو سب انہوں نے خرید لیے تاکہ وہ دنیا سے اس کو ناپید کر دے, کہ لوگ جو ہیں وہ برگشتہ ہو رہے ہیں اپنے مذہب سے اور اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام کی حقانیت ظاہر ہو رہی کہ حضور علیہ السلام کے دیکھنے والوں کا یہ حال ہے, تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ تو ان کے مذہب کا تیا پانچا ہو رہا تھا، انہوں یہ سازش کی کہ وہ ساری چیزوں کو بالکل غائب کر دیا. لیکن یہ واقعہ گزشتہ صدی میں ہوا، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد کم سے کم 5-10 لاکھ تھی جو ان کے جنازے میں شریک تھے اور نماز پڑھی. برکت کی خاطر ان کے لیے نماز پڑھی، اور علماء نے فتویٰ دیا کہ نماز جنازہ حصول برکت کے لیے ان کی دوبارہ پڑھی جا سکتی. تو جنازے میں شرکت بھی کی اس وقت کے لوگوں نے کہ برکت حاصل ہو جائے صحابی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے. اگرچہ تحقیق کچھ اور ہے، ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ دفنانے کے 3 دن کے بعد میت خراب ہو جاتی تو اب نماز جنازہ جائز نہیں. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے تو جسموں کے خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے بھی علماء عراق نے فتویٰ دیا کہ نماز جنازہ کی تکرار ہو سکتی. دوبارہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور لاکھوں مسلمانوں اس میں شرکت کی. تو ایسے واقعات تو دنیا میں کئی گزر گئے عزیزان گرامی. چیزہ چیزہ ابھی بھی آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں، گزشتہ صدی میں کئی جگہ بعض بزرگان دین کی تعمیر کے لیے جناب مقبرہ کھودا گیا تو دیکھا کہ ان کی جناب میت جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت. اسی طرح اب یہی نجدی کمبر جو قبروں کے دشمن ہیں، آپ نے دیکھا کہ لیبیا میں ایک صحابی کے مزار کو کھود کر ضائع کیا، اس میں بھی اخبار میں آیا کہ ان کا مزار جب نکالا گیا تو ان کا جسم بالکل صحیح سالم تھا. یہ ان قریب انہیں گزشتہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی تبدل نہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال جو قرآن مجید میں ہے، یہ اس پر بیان دلیل ہے کہ کئی برس وہ کھڑے رہے مگر ان کے چہرے پر، ان کے لباس پر کوئی تغیر نہیں آیا، اور جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان پائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے. تو میں تب ابتدائی گفتگو کر رہا تھا مگر طویل ہو گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ہر شخص کو آنی ہے، مگر انبیاء کا قانون کچھ اور ہے، ہمارے لیے قانون کچھ اور ہے. ہم جب انتقال کر جائیں تو دفنا دیا جائے تو آپ جانتے ہیں ہماری ہڈیاں پسلیاں سب ایک ہو جاتی، مگر بزرگان دین اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اجسام بالکل سالم رہتے ہیں، کوئی تغیر ان کے اجسام میں بھی نہیں آتا. بلکہ جو کفن ان سے لگا ہو، جیسے مثال گزری کہ ان کے کفن بھی بالکل سلامت رہتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات پاکستان ہندوستان میں ہو چکے عزیزان گرامی. اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ ہم نے عرض کیا کہ بہرحال ہر آدمی کو مرنا ہے. امام جلال الدین سیوتی نے خاص اس عنوان پر 2 کتابیں لکھی بہت پڑھنے کے لائق. ایک کتاب جس کی تلخیص ہم بیان کر رہے ہیں، شرح سدو بے شرح حال الموتا والقبور، سے ہم اس مضمون کو لے رہے ہیں. موت ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کے بدن سے روح نکل گئی، اس کا نام موت ہے. کہ آدمی پر جو کیفیت طاری ہو جائے اس کو موت کہتے ہیں. اب آئیے چند احادیث مقدسہ، یہ اس غرض سے کہ شاید ہمارے ذہن میں موت کا تصور ہو تو اپنی زندگی کو سدھارنے میں ہمیں مدد ملے. صوفیہ کا مذہب اس میں یہ ہے جب آدمی کو اس کا نفس کسی گناہ کی طرف لے جائے، وہ موت کا تصور کر لے، موت کو یاد کر لے تو گناہ کرنے سے بچ جائے گا. مگر وہ موت کا کون سا تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں، ہاں بس ایک دن مرنا، کام سارے کرنے ہیں، ہاں ویسے پوچھو تو ایمان ہے، ہاں بھائی ایک دن مرنا، ہاں ٹھیک، لیکن کام سارے ہونے ہیں جو ناجائز ہوں، حرام ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں. اب آئیے امام سیوتی نقل کرتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا موت کیا ہے؟ آپ نے فرما موت ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے. لیکن یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی. حضور جب آدمی پہ موت آتی ہے تو اس کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو امام سیوتی لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ایک درخت ہے کانٹے دار، اور وہ آدمی کے بدن میں گھسا ہوا، اس کی رگ میں، پے میں، اس کے گوشت میں، ہڈیوں میں وہ گھسا ہوا درخت. اور جب موت آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی طاقتور آدمی سرہانے سے اسے بدن میں سے نکال رہا، کھینچ رہا. اب غور فرمائیے، آج کل تو ہمارے یہاں جنگل نہیں، روڈ بن گئے، جوتے بھی ہر ایک کے پیر میں ہیں. دیہات کے ماحول میں اب بھی آپ جائیں، کوئی کانٹا پیر میں چپ جائے، اس کو نکالا جائے، اچھا بھلا جسیم آدمی جو ہے اف نکل جاتی ہے اس کے منہ سے جب کانٹا نکالا جائے، اور پورا بدن کانٹے دار اس کے درخت میں گھسا ہو. اور اسے نکالا جائے کتنی تکلیف ہوگی. اسی لیے حدیث شریف ایک اور امام سیوتی نقل فرمائی, 150 تلواریں کسی آدمی کو ماری جائیں فرماتے ہیں وہ تکلیف کم ہے, موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. اور ایک روایت یہ کہ 1000 تلواروں کے وار کسی پہ کیے جائیں وہ تکلیف کم ہے لیکن موت اس سے بھی زیادہ, موت کی اذیت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک. کتنی اذیت کا معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے اور اس منزل کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے, وہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں. تو بہت کٹھن یہ منزل ہے, اور عین اس موقع پہ شیطان بھی آ جاتا ہے آدمی کے ایمان کو چھیننے کے لیے, بڑے بڑے مناظروں کو شکست دے دیتا ہے. بھائی اس سے بڑھ کر کون سا عالم, امام راضی جیسے کو پریشان کر دیا کہ جنہوں نے سینکڑوں مناظرے کی ہوں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل فرمایا عین موت کے وقت شیطان آ گیا امام راضی کے پاس, کہا راضی بڑے مناظرے کیے, اللہ تعالیٰ کس دلیل پر مانتا. امام راضی نے ایک دلیل پیش کی, اس نے اس کا رد کر دیا, دوسری پیش کی اس کا بھی رد کر دیا, کہتے ہیں اس نے 101 دلیلوں کا رد کر دیا. اور قریب تھا امام راضی کا وصال ہوتا اور وہ خدا نہ خواستہ ایمان سے محروم ہو جاتے. تو اعلیٰ لکھا کہ ان کے شیخ تھے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ, وہ کسی جگہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے, اپنے مرید کے کیفیت کو دیکھ لیا, انہوں نے وضو کا لوٹا پھینکا, انہوں نے کہا راضی یوں نہیں کہتا, یہ کیوں نہیں کہتا میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا. جی امام راضی نے یہ کہا تو بھاگا شیطان. یہ بھی کٹھن منزل, تو یہ بھی بغیر حضور کے صدقے کے ممکن نہیں. درود شریف اللہم صلی علی سید محمد ما جود الکرم علی بارک صلی. این اس موقع پر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا, کئی مرحلے موت کے, صرف یہ نہیں کہ ذہن میں خالی بسالوں کے لیے موت ہے بس مرنا ہے, نہیں, یہ منظر سامنے ہو تاکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اچھا یہ دیکھیے, کوئی بہت بڑا آدمی اگر آئے تو پہلے اس کا پیغام آتا ہے, ایک آدمی پیغام لے کر آتا ہے کہ فلاں صاحب آپ سے ملنے آنے والے, کوئی بڑے آدمی ہوں, صدر ہوں, وزیر اعظم ہوں, ان کا پیغام پہلے آتا. جیسا آپ نے دیکھا کبھی وزیر اعظم یا صدر گزرے, خدا نہ خواستہ اگر ہمیں دیکھنے کا موقع مل جائے, وہ دیکھیں کیسی آوازیں, کتے بلی کی آوازیں نکالتے ہوئے گاڑیاں جاتی ہیں, وہ بتا اعلان ہوتا ہے کہ ابھی آ رہے ہیں صاحب پیچھے, ہوتا اعلان یا نہیں. امام سیوتی کہتے ہیں ملک الموت سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا تم پیغام لے کے آتے ہو, کوئی اپنا قاصد نہیں بھیجتے پہلے کہ آدمی جو ہے وہ سمجھ جائے کہ موت آنے والی. ان کا ہاں میرے 3 قاصد آتی ہیں میرے آنے سے پہلے. وہ 3 قاصد کون ہیں؟ فرما ایک تو کان کی آواز متغیر ہو جاتی ہے, سنائی کم دینے لگتا ہے جب آدمی زیادہ بوڑھا ہو جائے, موت کے قریب پہنچے تو آپ دیکھا کان کی سماعت جاتی رہتی ہے. ایک تو میرا قاصد یہ ہے, اور دوسرا قاصد یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اور تیسرا قاصد یہ ہے کہ آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ علامات جب پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ موت کا قاصد آ گیا, اب آدمی کو سدھر جانا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود لوگ نہیں سدھرتے, ہاں بستر مرگ پر پڑے ہوئے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور اپنے کام جاری رہتے ہیں. تو ہمیں یہ قاصدوں کو دیکھنا چاہیے کہ اب موت آنے والی, یہ 3 قاصد تو آ گئے, کئی آ گئے ہمارے پاس, آپ کے پاس 2 کم سے کم تو ہے نا, بال سفید ہو گئے تو ایک قاصد تو آ گیا کہ اب آنے والے ملک الموت, اب اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. غرض یہ کہ موت اتنی دردناک ہے, اور اس منزل سے وہی آدمی گزرے گا کہ جس پر اللہ کا فضل ہو اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم. ایک سوال یہ بھی کیا گیا, امام سیوتی کہتے ہیں کہ آدمی کے دانت میں درد ہو تو رات بھر چلاتا رہتا, گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, سر میں درد ہو جائے پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیتا, یہ کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو چپ چاپ لیٹا ہوا,
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو ہچکی آئی اور آدمی چلا گیا. کسی آدمی کو جان کنی کے وقت اگر آپ دیکھیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تڑپتا پھڑکتا ہوا نظر نہیں آتا آپ کو؟ چپ چاپ لیٹا ہوا. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کو چاروں طرف سے فرشتے پکڑ لیتے ہیں, جکڑ لیتے ہیں. درد تو اس کو بھی ہوتا ہے, تکلیف ہوتی, مگر فرشتے پکڑنے کی وجہ سے ہل جل نہیں سکتا وہ آدمی. اچھا, اب یہ تو ساری باتیں ذہن میں رکھی. اب ایک نئی بات میں عرض کرتا ہوں, اور یہ بات علامہ محمود آلوسی رحمتہ اللہ نے لکھی, اس کا حوالہ یہ بھی میرے پاس نوٹ ہے, کبھی ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ وہ دکھایا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا گیا, اتنے آسانی سے. تو ایک بزرگ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, عرض کیا, حضور آپ کی ایک حدیث شریف تو یہ ہے کہ موت اتنی کربناک, اتنی دردناک, اور ایک حدیث شریف یہ ہے کہ اس کی موت جب آتی ہے تو ایسے اس کو معلوم ہوتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے, کہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی. تو بتائیے آپ اس کا کیا معنی؟ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, یہ جواب دیا, فرما سورہ یوسف پڑھو تو تمہارے سوال کا جواب اس میں موجود ہے. یہ اٹھے اور دسیوں مرتبہ سورہ یوسف پڑھ ڈالی, لیکن سوال کا جواب انہیں نہیں ملا. ہمیشہ علماء کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو کسی عالم دین سے رجوع کرتے ہیں, اور ایسا بھی ہمارے اکابر میں ہے کہ اپنے سے چھوٹا بھی اگر ہو تو اس سے بھی رجوع کرتے ہیں. شاید یہ بات میری نہیں اس کی سمجھ میں آ جائے, علم کسی کی میراث تھوڑی, ہو سکتا اس کی سمجھ میں آ جائے. وہ ایک بزرگ کے پاس گئے, ان سے کہا کہ یہ واقعہ ہے, رات حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب جو ہے وہ سورہ یوسف میں, میں صبح سے پڑھ رہا ہوں سورہ یوسف, مجھے تو اس کا جواب نہیں مل رہا. وہ بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ تم سمجھ نہیں پائے, حضور علیہ السلام نے جو فرمایا سورہ یوسف میں اس کا جواب ہے, تو وہ جواب تمہارا اس آیت میں, کہ جب زلیخا پر اس کی سہیلیوں نے طنز کیا کہ وہ کون انسان ہے جس پر تو اتنی فریفتا ہے, جب دیکھو یوسف, جب دیکھو یوسف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں جمالی یوسف ہی بتاتی ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا اور ان کے چہرے پہ نقاب تھا, کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا ان کے. اب کیا کیا, خواتین جو تھیں ان کی سہیلیاں جو اس پر طنز کرتی تھیں, ان کے ہاتھ میں پھل دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دی, اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جمال کو ہم بے نقاب کرتے ہیں اور تم یہ پھل کاٹنا. اکثر نے لکھا کہ ان کے ہاتھ میں لیمو تھے, ایک ہاتھ میں لیمو اور ایک ہاتھ میں چھری, اور یوسف علیہ السلام کا چہرہ بے نقاب کیا گیا, ان کا بھی ان کو دیکھو اور اب یہ لیمو کاٹو. چنانچہ ان کے دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اتنا غالب آ گیا ان خواتین کے عقلوں پر کہ انہوں نے جب لیمو کاٹے, لیمو کاٹنے کے بعد انگلیاں کاٹنے لگ گئیں اپنی. کیا انگلی کاٹنے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ مگر انہیں تکلیف نہیں ہو رہی تھی, جمال یوسف میں اتنے مستغرق ہو گئیں کہ ان کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا, اور لیمو کاٹنے کے بعد انگلیاں کاٹنے لگیں اور دیکھ کر کہنے لگے اوفو, یہ تو آدمی نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے آسمان سے اتر کر آ گیا. لیکن بات کو ان کو پتا تو یہ لگ گیا کہ یہ زلیخا کس بات کی عاشق, کوئی حسن و جمال تو ہے یا نہیں. تو علامہ آلوسی نے لکھا بہت شاندار بات, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے, فرما دیکھیے تکلیف تو ہر آدمی کو مرتے وقت ہوگی, لیکن صحیح معنی میں حضور کی غلامی مرے تو مرتے وقت جلوہ پا کے مصطفیٰ سامنے آ جاتا. تو حضور کے حسن و جمال میں وہ ایسا مصروف اور مشغول ہو جاتا, اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تکلیف تو ہوتی ہے مگر حضور کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے اور اس پر وہ ایسا غالب آ جاتا دل اور دماغ پر کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, جیسا کہ زلیخا کی سہیلیوں نے انگلی کاٹ لی اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن و جمال, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال, کسی شاعر نے خوب کہا کہ زمانہ شاہد کہ خدا شاہد کے زمانہ سر کٹا تھا حسن یوسف پر, نمک تھوڑا سا مل جاتا اگر ان کے نمک دان سے. یہ عربی میں نمک کو کہتے ہیں ملی, اور اردو میں بھی کسی آدمی کو حسین چہرہ نظر آیا تو کہتے ہیں بڑا نمک ہے اس کے چہرے پر. تو حسن کو بھی تعبیر کر دیں کبھی کبھی نمک سے. کہتے ہیں خدا شاہد کے زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر, نمک تھوڑا سا اگر مل جاتا ان کے نمک دان سے، دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت، تھوڑا سا نمک ان کے نمک دان سے نکالا. استاد زمن کا شعر کہ دنیا کے حسینوں میں جب حسن بانٹنا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے نمک دان میں سے تھوڑا سا نمک نکال کر ساری دنیا کو حسن و جمال دیا. شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی کی کتاب ہے در سمین فی مبشرات نبی الامین، اس میں 40 مبشرات انہوں نے جمع کیے. اس میں ایک بات یہ لکھی شاہ ولی اللہ نے جو بڑی سننے کے لائق، اس سے اس کا تھوڑا سا تعلق ہے. کسی بزرگ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، شاہ ولی اللہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضور یہ تو ہم سنتے چلے آئے کہ آپ کا حسن تمام حسینوں میں سب سے زیادہ، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں تو لوگ چکرا کے گر جایا کرتے تھے، ذہن خراب ہو جاتا تھا، چکر آ جاتے، بے ہوش ہو جاتے، لیکن آپ سب میں حسین ہیں تو کوئی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ کوئی آپ کو دیکھ کر کے چکرا گیا یا آپ کو دیکھ کر کے کوئی گر گیا. تو حضور نے جواب یہ دیا، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، کہا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پر کئی ہزار نقاب ڈال کر مجھے دنیا میں مبعوث کیا، اگر میں اصل حالت میں آلہ تھا تو کوئی میری ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. اسی کو استاد زمن کہتے، خدا شاہی زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر، نمک تھوڑا سا مل جاتا اگر ان کے نمک دان سے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی، تماشائی کہاں سے لاؤ گے اگر وہ اگر جلوہ کریں. اس لیے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال تو کئی ہزار پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے پر پردے ڈال کر دنیا میں مبعوث کیا، ورنہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہر اعتبار سے. اور ایک مرتبہ مجھے کہیں سے ایک پرچہ ملا، صرف 4 صفحے کا تھا، حضور کے حسن و جمال پر. اس پرچے کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ مصنف نے حضور کے حسن و جمال کی تعریف کی اور صرف 4 ورق لکھے. اس وقت میں نے عزم کیا کہ میں حضور کے حسن و جمال پر کوئی کتاب لکھوں گا. پھر اس فقیر حقیر نے کتاب لکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر، جمال مصطفیٰ کے نام سے، جو آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے اور بازار میں کسی بھی دکان سے آپ کو مل سکتی ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہم نے بتایا کہ حضور کا حسن و جمال کیا تھا. ابن اساکر نے حدیث نقل کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اعلی صبح جس میں اندھیرا ہوتا ہے، مجھ سے سوئی گم گئی، میں ہرچن اسے تلاش کرتی رہی مگر سوئی ملی نہیں. اچانک حضور تشریف لائے، جیسی آپ نے حجرے میں قدم رکھا تو حجرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے آپ کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر لی. یہ تھا حضور کا حسن و جمال. اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں، سوزن گمشد ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو اتنا کمرہ روشن ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس میں سوئی اٹھا لی. اچھا، تو بات یہاں چلی تھی کہ موت جب آتی ہے تو ایک بہت بڑا پیغام لے کر آتی ہے، تو اس کے قاصد پہلے آ جاتے ہیں، اور وہ قاصد یہ ہیں، نظر آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اور بال اس کے سفید ہوتے ہیں. یہ 3 قاصد ہیں جو آتے ہیں. تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ مرتے وقت ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو حدیث میں فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکالی جائے جیسے آٹے میں سے بال، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جب جلوہ گر ہو جائیں تو آدمی کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. مگر یہ کب ہوگا؟ جب حضور کی غلامی کی جائے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، تو آنے والی ہر منزل آسان. موت کے بعد قبر کی منزل یہ بھی آسان، اور قیامت کی منزل بھی آسان. اور وہ بھی میں ایک دو مثال دے دوں. آدمی جب قبر میں رکھا جائے تو ایک فرقہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا مگر عذاب قبر کا منکر ہے. تو محدثین ہمارے جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ عذاب قبر کے منکر ہوں گے، اس لیے انہوں نے عذاب قبر پر اپنی اپنی کتابوں میں باب باندھا. اس وقت ہم مشکا شریف سے کچھ باتیں عرض کرتے کہ وہ یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو تو اس کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ 3 سوال ہوتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر پوچھا گا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام. اب اس میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد پوچھا ما کنت تقول فی حاضر رجل, حضور علیہ السلام ہر مرنے والے کی قبر میں جلواگر ہو جاتے اور فرشتے پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. یہ ایک روایت ہے من حبیبوں کا, تو اپنا حبیب کس کو مانتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشکا شریف میں ایک جگہ کئی حدیثیں ہیں, اس میں ایک یہ بھی, فرشتے اس کو کہیں گے نم کنو مت العروس, اے قبر والے اب تو ایسے سو جا قبر میں جیسے دلہن سوتی, قیامت تک تجھے سوائے تیرے محبوب کے کوئی نہیں جگائے گا, ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی. یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. اور اسی میں اس باب میں یہ بھی حدیث ہے کہ وہ نہیں پہچان پائے گا حضور علیہ السلام کو, اور پھر اس کے بعد اس پر عذاب ہوگا. بلکہ فرشتے کہیں لے جا جہنم کی کھڑکی کھول دو اس کے لیے, جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, فرمایا ایک بستر لے آؤ جہنم سے اور بچھا دو اس کی قبر میں, وہ بستر بچھا دیا جائے گا جہنم میں, اور قیامت تک وہی بستر جہنم میں بچھا رہے گا, اور جہنم کی کھڑکی سے اس کو تپش آتی رہے گی مرنے والے کو جو حضور کو نہیں پہچانے گا. ایک بات میں پوچھتا ہوں, یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں, آپ دیکھیے کہ کوئی کٹھن سے کٹھن امتحان پیپر آؤٹ ہو جائے, وہ اگر طلبہ کو مل جائے 100% آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. کیوں صاحب؟ پیپر آؤٹ ہو جائے, سوالات سارے موجود ہیں, کل کیا سوال آنے والے ہیں, تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں عام ہے پیپر آؤٹ ہو جاتا, بلکہ اب کی مرتبہ تو آپ نے دیکھا کہ لندن کا پیپر آؤٹ ہو گیا بھائی, ہاں او لیول کا پیپر آؤٹ ہو گیا, اور کہا دوبارہ امتحان دو. پاکستان کے جتنے بھی وہ تھے اسکالر وہ چیخ پڑے کہ بھائی یہ بچوں کے ساتھ کیا زیادتی, پیپر آؤٹ ہوا تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے, اس میں پاکستانی لڑکوں کا کیا قصور. اچھا پیپر آؤٹ ہو جائے تو امتحان کتنا آسان ہو جائے گا. اب یہاں دیکھیے پیپر آؤٹ ہو گیا ہے, قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ اس کے باوجود کوئی ناکام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی خسارے میں ہوگا؟ پیپر آؤٹ ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے اس امتحان کا پرچہ حل نہیں کیا تو اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کوئی آدمی ہوگا؟ پیپر تو آؤٹ ہو گیا, کیا کیا پوچھا جائے گا؟ اب یاد رکھیے کیا پوچھا جائے. ایک بات اور رہ گئی, وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو ابھی دیکھا ہی نہیں, کیسے پہچانیں گے؟ اب میں آپ کے سامنے نقشہ بیان کروں جو ہماری کتابوں میں موجود ہے. حضور کی آنکھیں ایسی تھی, رخسار ایسے تھے, صحابہ کہتے ہیں جیسے پگھلی ہوئی چاندی تھی, بینی مبارک اعتدال کے ساتھ اٹھی ہوئی تھی. یہ میں سب بیان کروں, پیشانی چوڑی تھی. ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے آپ کے, ایک علامت یاد رکھیے, وہ ساری علامتوں پڑھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک پہچان حضور علیہ السلام کی ایسی ہے کہ ہر آدمی پہچان جائے گا. بس یہ سمجھ لو حضور علیہ السلام جیسا کوئی ہے نہیں, یہ پہچان ہے سب سے بڑی پہچان. پھر اس کا سمری ہوگا نم کنو موتی لاروس, اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی, قیامت تک کے لیے آرام سے وہ قبر میں سوتا رہے گا. یہ انعام کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا, ان کی غلامی, ان سے عشق اور محبت کا یہ انعام. کل قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ ہفتہ دو ہفتے کا 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور حدیث شریف فرمایا میرے غلاموں کے لیے ایسا ہوگا جیسے عصر کی 2 رکعتیں. عصر میں آپ آئیں تو عصر کی جب 2 رکعتیں آپ پڑھیں کتنا وقت چاہیے اس کے لیے؟ بھائی 5 منٹ لے لیں, آپ 4 منٹ لے لیں, 8 منٹ لے لیں, بس اتنا وقت ہوگا, 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. مگر وہ جو حضور کا غلام ہوگا, جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوگا, اتنا بڑا عذاب کا دن جو ہے وہ ایسے جیسے عصر کی 2 رکعتیں. اب کتنا وقت لگتا ہے عصر کی 2 رکعتوں میں؟ یا میں ایک دو باتیں اپنی بیان کر دوں, ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے. ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں رکعتیں؟ اللہ اکبر. تراوی کو آپ دیکھیے, آپ ہر آدمی وہ مسجد تلاش کرتا ہے جہاں یا لمن تالمن کی تراوی ہوتی ہو, 20 منٹ میں ختم ہو جائے. ایک ہمارے جاننے والے, انہوں نے علم ترا کیفا کی تراوی کا ریکارڈ قائم کیا 17 منٹ میں. 17 منٹ میں 20 رکعت تراوی اور وتر سمیت 17 منٹ میں. ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا, اس کو بلا کر کے ہم نے سمجھایا کہ بھائی اتنا تیز نماز پڑھ رہے ہو. کہنے لے ہم نے بزرگوں کہتے سنا کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ سجدے پہ سجدے کر رہا تھا، نماز اطمینان سے پڑھو بھائی، لیکن اتنا بڑا دن مسلمانوں کے لیے ایسے جیسے عصر کی دو رکعتیں ہوں، کتنا بڑا انعام ہے یہ مسلمانوں کے لیے، مگر یہ سب جب ہے جب حضور کی غلامی، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بس حضور سے محبت کرو، حضور اطاعت گزار ہو جاؤ، ساری منزلیں آسان ہیں، موت کی منزل بھی آسان ہے، قبر کی منزل بھی آسان ہے، قیامت کی منزل بھی آسان ہے، پل صراط کی منزل جو ہے وہ بھی عزیزان گرامی آسان. تو یہ ایک موت کا خاکہ ہمارے ذہن میں تھا جو ہم نے امام سیوطی کے حوالے سے بیان کیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کی طرف رغبت کرے تو موت کو یاد کرے تو رک جائے گا. اور یہ اطمینان کر لیں آپ کے موت آنی ضرور ہے، چاہے بلٹ پروف گاڑی ہو یا بم پروف گاڑی ہو. بلکہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہی مرے جن کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا کوئی گاڑی جا رہی ہے، چلیے کوئی نہیں دیکھتا اس، اب بندوق کی نالیاں نکلی ہوتی ہیں تو آدمی دیکھتا ہے بھائی کون جا رہا، کون سی بلا جا رہی، نہ دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے اس کو. تو ابھی تک جتنے مرے سب گارڈ والے مرے، بم پروف گاڑیاں بھی چلی گئیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی چلی گئیں، اب موت پروف گاڑی لاؤ کہاں سے، وہ تلاش کرو. لیکن وہ گاڑی مل بھی گئی نا تب بھی موت آنی. کہیں بھی بیٹھ جاؤ، لوہے کی دیواروں کا گھر بنا کے بھی بیٹھ جاؤ تو موت آئے گی. اس لیے اس کو آنے کے لیے پھاٹک نہیں کھولنا پڑتا، نہ تالا کھولنا پڑتا، نہ چابی لگانی پڑتی، وہ آ جاتی ہے. نظام اس کا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا ہوا ہے حضرت ملک الموت کو کہ کتنے ہی آپ اندر بیٹھ جائیں، کہیں چلے جائیں، اور جہاں وقت ہے وہاں آنی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر وقت ہے یہاں کا تو آپ کو موت کہیں اور آئے، وہ وقت بھی لکھا ہوا ہے، وقت اور جگہ وہیں ٹھیک اس وقت میں موت آتی، اس سے مفر ہی نہیں. جب یہ اطمینان کر لوگ اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، لہذا پہلے سے تیاری شروع کرو بھائی. حضرت ابراہیم ادھم کا واقعہ ہے کہ وہ جب کہیں ٹھہرتے لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے، جب مشہور ہو جاتے تو وہ چھوڑ دیتے اور ہمیشہ جنگل میں قیام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جنگل میں قیام تھا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد وہ کوئی سپاہی تھا، اس نے پوچھا بڑے صاحب آبادی کا راستہ کدھر ہے، وہ جنگل میں گھوم رہا تھا. حضرت ابراہیم ادھم نے بتایا کہ ایسے سیدھے جاؤ، ایسے الٹے ہاتھ پہ مڑو، ایسے سیدھے جاؤ تو آبادی. وہ اسی پتے پر گیا تو سیدھے قبرستان پہنچا. وہ لوٹ کر کے آیا، انہوں نے کہا اس بوڑھے نے میرے ساتھ مذاق کیا. ابراہیم ادھم کو اس نے خوب مارا، خوب مارا. مارنے کے بعد کہا میں آپ سے آبادی کا راستہ پوچھا، آپ نے بربادی کا راستہ بتا دیا، قبرستان کا بتا دیا. ارے میں نے کہا بھائی پاگل، وہی تو آبادی ہے، ہم سب کو وہیں آباد ہونا ہے، تو اسے آبادی سمجھتا ہے، سب یہ وہیں جا کر کے بسنے والی، یہ آبادی نہیں، حقیقت میں آبادی وہ. وہ بڑا متاثر ہوا تو کہنے لگا کچھ اور نصیحت کیجیے. فرمایا کہ میں نے کر تو دی نصیحت تجھے، یہ تو کہتا ہے تو میں اور نصیحت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا لیجیے. انہوں نے اور نصیحت کی جو ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی آسانی سے اور بھی مددگار ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بدعمالی کی وجہ سے کہے فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، اکڑ کے کھڑا ہو جانا. کہتا جاتا میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا صاحب آپ جیسا بزرگ یہ مذاق کر رہا. انہوں نے کہا نہیں ڈر جانا. کہا نہیں جاتا. انہوں نے کہا فرشتے ٹانگیں پکڑ کے کھینچ کے ڈال دیں گے جہنم کے گھر. کہنے کوشش تو کرنا. انہوں نے کہا نہیں بیکار. انہوں نے کہا جب جانتا ہے تو کہ کوشش تیری بیکار ہے، تجھے جواب دینا ہوگا تو بتا کیا تیاری کی تم نے، کوئی تیاری کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کی؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اور کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا قبر میں جب نکیرین آئے اور تجھ سے پوچھے من ربوں کا، دونوں کو باہر نکال دینا. کہنا جاؤ تمہارے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. وہ ہنسنے لگا کہا حضور ان کے قبروں میں نکال مار مار کے تو بھوسا بھر دیں گے، وہ تو نکلیں گے تھوڑی نکالنے. کہنے لگے تجھے اطمینان ہے کہ تجھے جواب دینا ہوگا؟ جب تجھے یقین ہے کہ تجھے ان کا جواب دینا ہوگا تو ابھی سے تیاری شروع کر لے، کیونکہ اس سے بھاگ نہیں سکتا. ابھی سے تیاری کر کہ کیا جواب دینا ہے، کیا کیا معاملات ہیں، ابھی سے تیاری کر اور صاف ستھرا ہو کر کے قبر میں جا. یہ ایسی منزلیں جس سے مفر نہیں، آدمی بھاگ نہیں سکتا، یہ ان منزلوں سے اسے گزرنا. ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے بہت زیادہ روتے تھے. تو بعض لوگوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اصل میں قبر جو ہے یہ پہلی منزل آخرت، اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ کرم کر دے تو آنے والی جتنی منزلیں وہ سب کی سب آسان. اگر یہ منزل کٹھن ہو جائے تو اب سمجھ لو کہ آنے والی جتنی منزلیں سب کی سب کٹھن. تو ہمیشہ موت کو یاد رکھو اور برائیوں سے دور رہو اور وہ کام کرو جو موت سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر حشر تک ہماری مدد کریں. وہ اور وہ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی سچی پکی غلامی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا پکا غلام بنا دے.